عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں مرصاد فوجی آپریشن میں ایرانی مجاہدین کی بھرپور کامیابی اور اس کے انقلاب مخالف منافقین خلق ایم کے او نامی تنظیم پر پڑنے والے اثرات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامن، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سامراجی طاقتوں کے اشارے پر 80 کے عشر میں ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور نئی تشکیل پانے والی حکومت کو کمزور کرنے اور ایران کے بعض سردی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا. 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں کئی نشیب و فراز آئے اور بالآخر اقوام متحدہ کی کوششوں اور صدام کی خواہشات اور ارادوں نے سامراجی طاقتوں کے مفادات پورے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بندی کی قرارداد نمبر 598 سامنے لائی گئی، جسے ایران نے بھی تسلیم کر لیا. لیکن اس دوران ایران کے اسلامی انقلاب کی مخالف ایک ایرانی منحرف جماعت ایم کے او، جو اپنے آپ کو مجاہدین خلق کے نام سے متعارف کراتی تھی، نے اس جنگ بندی سے سوئے استفادہ کرنے کی ٹھانی. ایم کے او کا سرغنہ مسعود رجوی، جو صدام کی پناہ میں چلا گیا تھا، نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایران نے جنگ بندی اس لیے قبول کی ہے کیونکہ اس میں اب مزید جنگ کی سکت باقی نہیں رہی. ایم کے او کے منافقین نے بغیر کسی تحقیق کے یہ باور کر لیا تھا، یا صدام اور اس کے حواریوں نے انہیں باور کرا دیا تھا، کہ ایرانی عوام 8 سالہ جنگ کی وجہ سے اسلامی اور انقلابی حکومت سے بیزار ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر اگر ایم کے او ایرانی فورسز پر حملہ کرے گی تو ایرانی عوام ایم کے او کا ساتھ دیں گے. لیکن اس منحرف گروہ نے جب حملہ کیا تو ایرانی فورسز اور عوام نے زمینی اور فضائی محاذوں پر انہیں ایسی شکست دی کہ اس گروہ کی ہمیشہ کے لیے کمر ٹوٹ گئی. مرصاد نامی اس فوجی آپریشن میں ایم کے او کو بہت زیادہ نقصان ہوا. جب حملہ ختم ہوا اور ایران کے سرحدی شہروں کرمانشاہ اور اسلام آباد میں ان منافقین کی لاشیں اور ان سے قبضہ کیا گیا فوجی ساز و سامان سامنے لایا گیا تو سب کے لیے حیران کن تھا کہ اس فوجی ساز و سامان میں ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور سنگین فوجی اسلحے بھی شامل تھے. اس حملے میں ایم کے او کے فوجی ساز و سامان کا بڑا حصہ تباہ بھی ہو گیا. مال غنیمت میں جو ساز و سامان مجاہدین کے ہاتھ آئے اس میں 72 ٹینک، 21 بختر بند گاڑیاں، 51 توپیں اور 612 فوجی گاڑیاں شامل تھیں. اس آپریشن میں ایم کے او کی فوجی طاقت ختم ہو گئی اور مرصاد نامی فوجی آپریشن نے صدام کی ایک اور سازش کو ناکام بنا دیا. اس آپریشن میں ایم کے او کے 2000 افراد ہلاک، 1100 زخمی ہوئے، جبکہ 994 عراق کی طرف فرار کر گئے. گرفتار اور زخمی ہونے والوں کے پاس 1100 کے قریب مختلف یورپی ممالک کے پاسپورٹ برآمد ہوئے. پاسپورٹوں کی برآمدگی سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان منافقین کو کس لالچ اور کس امید پر جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا. انہیں مختلف ممالک سے عراق لایا گیا تھا تاکہ جنگ میں ایرانی مجاہدین کو شکست دے کر یہ نہ صرف ایران کے انقلاب اور اسلامی حکومت کو ختم کر دیں گے بلکہ جب چاہیں گے ایران کے راستے متعلقہ ممالک کی طرف واپس چلے جائیں گے. یہ منافقین صدامی فوج کے بھیس میں ایران پر حملہ آور ہوئے اور اس کے پیچھے بھی صدام کی سازش تھی. ایم کے او کی شکست نے اس تنظیم کو بہت سے بحرانوں سے دوچار کر دیا. داخلی اختلافات اپنے عروج پر پہنچ گئے اور ایم کے او کی قیادت کے خلاف اندر سے ایک مضبوط گروپ سامنے آ گیا. صدام کی حمایت سے اس گروہ کا جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے ایرانی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر حملہ عالمی سطح پر صدام کی بدنامی کا باعث بنا، اور عالمی برادری بھی اس طرف متوجہ ہوئی کہ صدام عالمی اداروں میں تو جنگ بندی کی باتیں کرتا ہے لیکن میدان عمل میں وہ جنگ کو مختلف طریقوں سے جاری رکھنے پر یقین رکھتا ہے. معروف اخبار انڈیپینڈنٹ میں ہاروے موریس نے ایم کے او کے حملے اور اس کی اسٹریٹجی پر ایک چشم کشا تجزیہ لکھا تھا۔ موریس کے مطابق ایم کے او تنظیم اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر ایران اور عراق کے درمیان عراقی سرحدوں کے اندر ایک آزاد علاقہ تشکیل دے کر ایران پر دباؤ بڑھانے کی اسٹریٹجی پر عمل پیرا تھی۔ وہ اس آزاد علاقے کے توسط سے انقلاب مخالف قوتوں کو مستحکم کر کے ایران کے داخلی عدم استحکام کے ہدف کو حاصل کرنا چاہتی تھی، تاکہ اس دباؤ سے صدام بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ گارڈین اخبار کے تجزیہ نگار ڈیوڈ ہرسٹ نے اپنے تجزیے میں لکھا تھا، ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی ایرانی عوام کے مزاج کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ وہ اس بات کو درک نہیں کر سکا کہ ایرانی عوام ایم کے او کی انتہا پسندی سے سخت نالاں ہیں۔ مسعود رجوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی تنظیم کی باغ ڈور مکمل طور پر صدام کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ مسعود رجوی کے مخالفین کہتے تھے کہ یہ ایم کے او اور مسعود رجوی کی سیاسی خودکشی تھی۔ ایم کے او کے حملے سے ایرانی عوام کے احساسات و جذبات دوبارہ تازہ ہو گئے اور ایرانی عوام داخلی انتشار کی بجائے مزید قوی و مستحکم و متحد ہو گئے۔ مرساد فوجی آپریشن کو 8 سالہ جنگ کی آخری دفاعی فوجی کاروائی کہا جاتا ہے۔ یہ فوجی آپریشن سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی، ایرانی فوج اور مقامی آبادی کی یکجہتی، اتحاد اور وحدت سے کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ صدام اور اس کے اواری یہ تصور کر رہے تھے کہ جب ایم کے او کی طرف سے ایران کے خلاف کامیاب حملہ ہوگا تو ایران صدام کی شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن اس کے نتائج برعکس ثابت ہوئے اور ایرانی عوام پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لپکی اور ایرانی مجاہدین نے پوری طاقت سے دشمن کی طاقت کو اپنے ملکی سرحدوں سے نکال باہر کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگ اس وقت اختتام کو پہنچی جب عراقی فورسز ایرانی سرحدوں کے اندر پیش قدمی کرنے میں ناکام رہے اور ان میں اہواز اور کرمانشاہ جیسے علاقوں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ مرساد فوجی آپریشن نے صدام اور منافقین خلق آرگنائزیشن دونوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری، جبکہ دوسری طرف صدام کی طرف سے جنگ کو جاری رکھنا اور ایم کے او کو ایران کے خلاف استعمال کرنا ایران کی سیاسی کامیابی اور ان کے موقف کی حقانیت کا باعث بنی اور عالمی اداروں اور عالمی برادری پر ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی، ایران جنگ کا حامی اور شروع کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ صدام ہے جو جارے بھی ہے اور عالمی اداروں کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے صدام پر سیاسی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ ایران عراق جنگ پر نظر رکھنے والے عالمی مبصرین اور اقوام متحدہ کے نمائندے صدام کی طرف سے مسلسل خلاف ورزیوں کے عینی شاہد تھے۔ جب صدامی فورسز نے ایران کے سرحدی شہر خرم شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی باتیں شروع کی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ماضی کی طرح ایک بار پھر ایرانی مجاہدین کو جانفشانی سے مقابلہ کرنے کا اعلان ہوا اور ایرانی عوام نے بھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہی تو میدان جنگ کی صورتحال یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نام خرم شہر کے دفاع کے حوالے سے پیغام دیا تو ایرانی مجاہدین میں جوش و جذبے کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اور صورتحال جنگ کے آغاز کی طرح نظر آنے لگی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، جہاد اور نشاط کی خوشبو ہر طرف سے محسوس کی جا رہی ہے۔ امام خمینی کے اعلان کے بعد 130,000 سے زائد رضاکار محاذ جنگ پر پہنچ گئے۔ عوام کی طرف سے محاذ جنگ پر جانے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ فوج اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے اتنی بڑی تعداد کو مینج کرنا مشکل ہو گیا۔ مختلف محاذوں اور چھاونیوں کے ذمہ دار افراد نے لوگوں سے اپیل کرنا شروع کر دی کہ ان کے پاس اتنے افراد کو سنبھالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں 10,000 فوجیوں کی گنجائش تھی، وہاں 15,000 سے 16,000 رضاکار موجود تھے، جس کی وجہ سے مجاہدین کے لیے چھاونیوں کے اندر جگہ کم پڑ گئی۔ رضاکار نوجوان کھلے آسمان تک رات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ قرارداد 598 کے بعد صدام کے مختلف فوجی اقدامات عالمی برادری کی مزید آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے۔ عراق کی طرف سے ایرانی مطالبات کو نظر انداز کرنا اور صدام کی مختلف سازشوں نے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران کے مطالبات پر کان دھریں اور ایران کے اس مطالبے پر غور کریں کہ جنگ میں جہرے کا تعین کیا جائے اور جہرے کو جنگی تاوان ادا کرنے پر بھی مجبور کیا جائے۔ دنیا کے مختلف ممالک ایران کے اس جائز مطالبے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اسی تناظر میں اس وقت کے ایران کے صدر حضرت آیت اللہ خامنائی نے اہواز میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ صدام جہرے ہے، جنگ کا آغاز کرنے والا اور اس کو بڑھاوا دینے والا صدام ہے، لیکن بعض اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور بعض جان بوجھ کر قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج ہماری بات ثابت ہو گئی ہے۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے بھی اس حوالے سے کہا تھا، ہم ابھی تک مظلومانہ انداز میں دفاع کر رہے تھے، لیکن ہم پر جنگ پسندی اور ام دشمنی کا الزام لگایا جاتا تھا۔ ہماری قوم جب یہ نعرہ لگاتی کہ فتح تک جنگ جاری رکھے گی تو اس سے یہ مراد دی جاتی تھی تو اس سے یہ مراد تھی کہ جو جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اس میں کامیابی تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ہم اور ہماری قوم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ دشمن کی زمینوں پر قبضے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ہم اب بھی امن و صلح کے طالب ہیں، ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، جبکہ صدام ایک جہرے، باطل اور غیر لچکدار شخصیت ہے۔ سمے علاقائی اور عالمی میڈیا نے بھی ایران کی داخلی صورتحال پر فوکس کیا ہوا تھا۔ بی بی سی نے اس وقت کہا تھا، جنگ بندی کے باوجود عراق کی طرف سے جارحیت کے ارتقاب نے ایرانی موقف کو عالمی برادری کے سامنے درست ثابت کر دیا ہے۔ بی بی سی لندن کے مطابق ایران میں ایک بار پھر 1980 کے ایام کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور ایرانی فورسز میں پہلے جیسا جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رضاکار بسیج ایک بار پھر فعال اور سرگرم ہے اور لوگوں میں جنگ دوبارہ لڑنے کا عزم پیدا ہو گیا ہے۔ عراق کے ایک فوجی ماہر نے السفیر اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، جب ایرانی فورسز نے جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا تو عراقی قیادت کے ہاتھ سے جنگ کو اپنے مرضی کے مطابق آگے چلانے کا سلسلہ ہاتھ سے نکل گیا اور ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے صدام نے ایران پر دوبارہ حملے کا منصوبہ انجام دیا۔ جب صدامی فورسز خوزستان کے علاقے کے قریب پہنچی تو ایران میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ایران جسے فوجی تعداد میں کمی کا احساس ہو رہا تھا، ایک دم لوگوں کے جوش و جذبے میں اضافہ ہوا، رضاکار میدان جنگ کی طرف پورے شوق و ذوق سے جانے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے اور محض جنگ پہ کیفیت ایران کے حق میں ہوتی نظر آئی۔ سامعین، اگلے پروگراموں میں جنگ بندی کی بعد کی صورتحال پر مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔